26 و 12 سورۃ الاحقاف مکی سورت ہے، 4 رکوع ہے، 37 آیات ہے۔ سورۃ الاحقاف مکی سورتوں کے اس گروپ کی اور حوامیم کی آخری سورت ہے۔ اس کے بعد 3 سورتیں مدنی ہیں جن میں انہی وعدوں اور وعیدوں کی تکمیل ہے جن کا ان پچھلی مکی سورتوں میں ذکر ہوا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا آن دا ہول قرآن کا انداز کے مکی سورتیں آنے کے بعد سے تھوڑی سی مدنی سورت، اس میں احکام ہوتے ہیں، یعنی کتنی بنیاد بنائی گئی اور پھر ایک حکم دے دیا گیا، پھر دوبارہ بنیاد سازی ہو رہی، پھر حکم دیا جا رہا ہے، مسلسل یہی انداز آپ دیکھیں گے قرآن پاک کے اندر۔ اور پھر اس کی تمہید بھی وہی ہے جو اس سے پچھلی سورت کی تھی، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ بار بار یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیا ایک دفعہ بتا دینا کافی نہیں تھا؟ نہیں، اس لیے کہ یہ محض انفارمیشن دینے کے لیے نہیں بتایا جا رہا، صرف علم دینے کی حد تک نہیں بتایا جا رہا، یقین دہانی کرائی جا رہی ہے، اس لیے بار بار ہیمرنگ ہو رہی ہے، بار بار تاکید ہو رہی ہے کہ دیکھو اس کتاب کو معمولی مت سمجھو، یہ اللہ کی کتاب ہے جو بہت زبردست اور بہت حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى، ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو، وما بينهما ان ساری چیزوں کو جو ان دونوں کے درمیان ہیں، برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ پیچھے گزر چکا ہے نا کہ ہم نے زمین و آسمان کو کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا، لاعبین کا لفظ آتا ہے وہاں پر، اور بار بار کیا آیا کہ ہم نے ان کو حق کے ساتھ بنایا ہے، یعنی مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور یہاں خاص طور پر اجل مسمی کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ یاد رکھو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں بن گیا، ایک خاص وقت تک کے لیے بنا ہے، ایک وقت آئے گا یہ آسمان نہیں رہے گا، ایک وقت آئے گا یہ زمین ایسی نہیں رہے گی، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، سورۃ ابراہیم کی آیت 48 ہے، جس دن زمین بدل کر کچھ اور زمین بنا دی جائے گی۔ پھر اسی طرح صرف آسمان اور زمین ہی کی بات نہیں، جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے، اور ان سب چیزوں میں خاص طور پر جو انسان ہے، وہ ایسے کھیلنے کے لیے نہیں بنایا گیا، با مقصد بنایا گیا ہے۔ اور پھر انسان کی زندگی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں، اجل مسمی، اسے ہر چیز کا ایک اینڈ ہے، ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہے، ہر چیز کی ایک لائف ہے اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہے۔ پودوں میں دیکھ لیں، باقی مخلوقات میں دیکھ لیں، جانوروں میں دیکھ لیں، حیوانات میں دیکھ لیں، پھول کی زندگی میں دیکھ لیں، پھلوں میں دیکھ لیں، ہر ایک اجل مسمی کے لیے ہوتے ہیں، آتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں اور واپس جاتے ہیں۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے، یعنی ان کو عذاب سے بچنے کی کوئی فکر ہی نہیں، اپنی حقیقت جاننے کی کوئی پرواہ ہی نہیں، اپنے عمل کے بارے میں کوئی سنجیدہ ہی نہیں، موت کی یاد ہی نہیں، اجل مسمی کا احساس ہی نہیں، تصور ہی نہیں، بلکہ یہ بات تو یہ سننا بھی نہیں چاہتے، جس چیز سے ان کو خبردار کیا جا رہا ہے اسی سے اعراض برت رہے ہیں۔ اعراض کس کو کہتے ہیں؟ بے رخی کو، یعنی آخرت کی بات سے بے رخی اختیار کر رہے ہیں، توجہ سے سنتے ہی نہیں، اور پھر آخرت کے عذاب سے بچنے کی فکر بھی نہیں ہے ان کو۔ قل ارأیتم، کہہ دیجیے کیا دیکھا تم نے، غور کیا تم نے، ما تدعون من دون اللہ، جن کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ارونی دکھاؤ مجھ کو، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین میں کیا کچھ پیدا کیا ہے، انہوں نے کتنی چیزیں بنائی ہیں، ام لہم شرکن فی السماوات، یا ان کی آسمانوں میں کوئی شرکت ہے، یعنی آسمانوں کی تخلیق اور تدبیر میں ان کا کوئی حصہ ہے، اس لیے انہیں اب عبادت میں بھی حصے دار ہو جانا چاہیے۔ ارأیتم کا لفظ جو ہے یہ اخبرونی کے معنوں میں ہے، ارونی کے معنوں میں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں یا شخصیات کی تم عبادت کرتے ہو، مجھے بتاؤ یا دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا بنایا ہے۔ اب آپ کہیں گے ان کی تو بہت ساری ایجادات ہیں، بہت کچھ ترقی کی ہے، بہت کچھ تعمیر کیا ہے، بہت کچھ بنایا ہے، بہت کچھ ڈسکوری کی، تو وہ ڈسکوری کیا نا، بنایا تو کچھ نہیں، بنے ہوئے کوئی جوڑا ہے نا اللہ ہی کی دی ہوئی عقل سے، تو اس سے متاثر کیوں ہو کہ پھر ان کی باقی باتیں بھی فالو کرنے لگتے ہو. اس دور کا شرک اور طرح ہوتا تھا، آج کا شرک کچھ اور طرح ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کے دین، اس کے احکامات کے مقابلے میں ہم نے اور لوگوں کے نظریات، ترقی یافتہ قوموں کے نظریات، افکار اور ان کی سوچوں کو برابر کر لیا، ان سے متاثر ہو گئے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ذرا ان کی ایجادات کی بھی لسٹ بناؤ کتنی ہے. ارونی ماذا خلقوا من الارض، ان میں سے کریئٹر کون ہے، یا ان میں سے کس کا آسمان میں کچھ حصہ ہے. میں جب آتے ہوئے یہ آیات سن رہی تھی تو میں آسمانوں کو دیکھ رہی تھی نا، کہ سارا آسمان ایک طرح سے نا، اگر یہ ہوتا کہ یہ حصہ فلاں نے بنایا ہے، یہ اس نے بنایا ہے، تو کتنے پیچز لگے ہوتے نا، کتنے کتنے رنگ ہوتے. ایک عمارت کو اگر ایک ٹیم بنا رہی ہو اور بیچ میں وہ کام چھوڑ کے چلی جائے اور دوسری آئے، یا دو مختلف طرح کے گروپس کو اکٹھا کر دیا جائے ایک عمارت کی تعمیر میں، تو آپ دیکھیں گے کیا کھچڑی پکے گی. تو صرف اگر سمپل سی نظر سے اور سیدھی سادھی نظر سے بھی آسمان کو دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ون پیس ہے، ایک کا بنایا ہوا ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے اس میں، کوئی رکھنے نہیں ہے، کسی اور کی کوئی شراکت نہیں ہے، اتنی ہارمونی ہے. اور جو کچھ اس میں طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، وہ سب ایک ترتیب کے ساتھ منظم انداز سے نظر آتا ہے، اس لیے اس کے سوا کوئی اس میں شریک نہیں. اصل میں یہ جو اعراض برت رہے تھے نا اللہ کی بات کو نہ سننے والے، ان کے اعراض سے ضرب لگائی گئی. سنی سنتے اللہ کی بات، اس سب کی بات نہیں سنتے جس نے اتنا بڑا آسمان بنا. کیا ہو گیا تم کو، تم کن کس شہر میں کھوئے ہوئے ہو، بتاؤ ان کے کیا کارنامے ہیں، کیوں ان کو بڑا سمجھتے ہو، کیا بڑائی ہے ان میں. ایتونی بھی کتاب ہے، لے آؤ میرے پاس کوئی کتاب، کوئی ریفرنس لاؤ، من قبل ہذا، اس سے پہلے کی کتاب کا. او اثارت من علم، یا علم میں سے کوئی اثر، یا کوئی علمی روایت، کوئی واضح علمی دلیل. ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو. اچھا، علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ریویلڈ نالج ہوتا ہے اور ایک اسٹیبلشڈ نالج ہوتا ہے جو سائنٹیفک فیکٹس پر بیسڈ ہوتا ہے. ایتونی بکتاب من قبل ہذا سے مراد کیا ہے، ریویلڈ نالج. اس قرآن سے پہلے جتنی کتابیں اتری ہیں ان میں سے کوئی ایک آیت لاؤ اپنی اس بات کی دلیل میں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی بڑا ہے، کوئی اور بھی خالق ہے، کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے. کہیں بھی نہیں کوئی ریفرنس ملے گا، کوئی دلیل نہیں ملے گی تمہیں. اچھا، دوسرا علم کیا ہے، اسٹیبلشڈ میتھولوجی نہیں، اسٹیبلشڈ نالج چاہیے. اچھا، اب آپ دیکھیے جن لوگوں نے بھی کبھی ریسرچ کا کوئی کام کیا ہے، انہیں اپنے دعوے کی صداقت یا تصدیق کے لیے دلائل لانے پڑتے ہیں، دلیل دینی پڑتی. اور دلیل دو طرح سے دی جاتی، ایک تو کتابوں سے، اور اس علم کے جو پرائمری سورسز ہوتے ہیں ان سے. اگر دین کے معاملے میں یا کسی دینی موضوع پر، مثلا اس پر ریسرچ ہونی چاہیے کہ قرآن پاک میں آخرت کے بارے میں کتنی آیات ہیں یا حدیث کتنی، تو آپ کیا کریں گے، کہاں سے لیں گے یہ معلومات، خود قرآن سے، لوگوں کی لکھی کتابوں سے نہیں، خود قرآن سے لیں گے کہ یہ آیات کیا کہتی ہیں، کیونکہ یہ پرائمری سورس ہے اس نالج کا. دوسری بات یہ ہے کہ دینی موضوعات کے علاوہ دنیاوی علوم میں عموماً جب ریسرچ کی جاتی ہے تو ان کتابوں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، ان سورسز کو دیکھا جاتا ہے جو مانے جانے پہچانے ہیں، جو اتھینٹک ہیں، اپروڈ ہیں. ان فیکٹس کا سہارا آپ نہیں لے سکتے کہ جن کو مانا ہی نہیں گیا یا جن کو ریجیکٹ کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اگر آپ نے ایک ریجیکٹڈ تھیوری پیش کر دی اپنی کسی بات کی دلیل میں، تو کیا ہوگا، آپ کی ریسرچ بھی ریجیکٹ کر دی جائے گی، آپ کی تو بنیادیں ہی کمزور ہیں. تو بالکل یہاں اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی سائنٹیفک انداز میں فرماتے ہیں کہ اچھا، آپ ان سے کہیے اگر واقعی کوئی اللہ کا شریک ہے تو اس بات کی مجھے سند دو، کوئی ریفرنس لاؤ، کسی ریویلڈ بک سے یا کسی سائنٹیفک فیکٹ سے. اچھا، یہ اثارت من علم جو ہے، یہ صرف سائنٹیفک فیکٹ ہی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اثارت کا لفظ ہے، یہ اثر سے نکلا ہے، اور اثر کا معنی روایت یا تحریر ہے جس کا اثر باقی رہ گیا ہو، اور مراد اس سے واضح علمی دلیل ہے، یعنی وہ انسانی علم جو تحقیق سے ثابت ہو چکا ہو، جس پہ سٹیمپ لگ چکی ہو، اتھینٹک ہو، جس کا اثر ہو. اثارت کا لفظ اثر سے بھی ہے نا، ثابت شدہ علم، یا عقلی دلیل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور بعض نے اس کو پھر روایات کے معنی میں لیا ہے. اور اشارہ جو ہے، اشارہ اس روایت کو کہتے ہیں جو سلف سے منقول ہو اور خلف تک پہنچ گئی ہو لیکن ساتھ علم کی قید لگی ہوئی ہے. محض روایت نہیں، محض کہانیاں نہیں، محض خیالات نہیں، بلکہ علمی بات. اس لیے یہاں یاد رکھیے کہ صرف اشارہ کا لفظ نہیں لیں گے آپ، اس لیے اس کا ترجمہ صرف نقل یا روایت نہیں ہوگا. اشارہ سے من علم، علمی دلیل، واضح دلیل، عقلی دلیل، اسٹیبلشڈ نالج. ان گن تم صادقین، ان شاء اللہ جب آپ وہ کریشن کے بارے میں پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اور موجودہ دور کا اسٹیبلشڈ نالج کیا کہتا ہے. یعنی اب تک جو ریسرچ ہوئی ہے یا جہاں تک لوگ پہنچے ہیں، جو لیٹسٹ نظریات ہیں جن کو اسٹیبلشڈ تھیریز کہا جا رہا ہے، وہ کیا کہتی ہیں اور قرآن کیا کہتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اور مذاہب کیا کہتے ہیں. تو وہ آپ کو ایک بنیاد نظر آ جائے گی، یعنی اسلام کی بنیاد کیا ہے اور دیگر مذاہب کی کیا ہے. تو اگر اس سبجیکٹ کو بھی لے کے آپ آگے بڑھیں نا، دین کی تبلیغ کے لیے اس کو استعمال کریں، اس میں مزید غور و فکر کریں. اور پھر یہ ہے کہ ابتدا ہمیں انتہا کی طرف لے کے جاتی ہے. ابتدا کا مطالعہ کیوں کرتے رہے، وہ تو ہو چکی، اب صرف اسی کا غور و فکر کر کے تو ہم کہیں نہیں پہنچیں گے. بات مکمل کب ہوگی؟ جب ابتدا کے ساتھ انتہا کا ذکر بھی ہوگا. قرآن صرف ابتدا کی بات نہیں کرتا، قرآن انتہا کی بات ساتھ کرتا ہے. اگر بگننگ ہو گئی اور اینڈ ہی کوئی نہیں، اینڈ کی طرف توجہ ہی نہیں، تو بات ادھوری ہے. بہرحال تو فرمایا کہ تم کوئی علمی اثر لاؤ، کوئی ایسی روایت لاؤ کہ جو واقعی مانی جا چکی ہو، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. تو بات یہ ہے کہ شرک کے لیے تو کوئی بنیاد ہے ہی نہیں، شرک تو ایک بیس لیس چیز ہے، علمی دنیا میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ بہت پڑھے لکھے لوگ بھی جب اس طرح کی چیزوں پہ آتے ہیں تو وہ کوئی دلیل نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں بس اس سے زیادہ بات ہی نہ کرو، یہ تو دین کی بات ہے نا، دین میں زیادہ کوشچنز نہیں کرتے، تو بلائنڈ فیتھ کی بات ہے. ہمارے دین میں کوئی بلائنڈ فیتھ نام کی چیز نہیں ہے، ہر چیز روزہ روشن کی طرح واضح ہے. ہمارا دین تو کہتا ہے من الظلمات الى النور، روشنی کی طرف آؤ، آنکھیں کھولو، ہوش میں آ کے دیکھو، اندھا دھن نہیں مانو. ومن اضل، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے، ممن يدعو من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو پکارتا ہے، اوروں سے مدد مانگتا ہے. من لا يستجيب له الى يوم القيامه، جو قیامت کے دن تک اس کو جواب نہیں دے سکتے. یعنی سب سے بڑے گمراہ تو وہ لوگ ہیں جو ایسی ہستیوں کو، ہاں وہ زندہ ہے یا مردہ، انسان ہے یا پتھر کی مورتیاں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، جو قیامت تک جواب دینے سے قاصر ہیں. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ تو ان کی دعاؤں سے بھی غافل ہیں. کتنی صاف ستھری آیت ہے نا، بہت کلیئر میسج دے رہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں پکارو. لیکن کیا کریں گے آپ ان لوگوں کا جو بدو شہدا کم کو سامنے لے آئیں گے دلیل کے طور پر. اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے، جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے. یعنی مر چکے ہیں اب، ان کو پتہ ہی نہیں ہمیں کون پکار رہا ہے، اور قیامت تک نہیں سن سکتے، چاہے قیامت تک انہیں پکارا جاتا رہے. اور وہ تو پکارنے والوں کی پکار سے بھی غافل ہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہمیں کون پکار رہا ہے، ہم سے کون کیا کہہ رہا ہے. یہ جو یستجیبو کا لفظ ہے نا، استجابہ سے دعا کی قبولیت کے لیے جو عموماً استعمال ہوتا ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ پکار کا جواب نہیں دیتے. جواب کون نہیں دیتا؟ جو سنتا نہیں. مثلاً اگر آپ کسی بہرے شخص سے پوچھیں کہ یہ سڑک کہاں جا رہی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ جواب دے گا آپ؟ تو پھر آپ ناراض ہوں گے، ہاں کیسا یہ شخص ہے، میں نے اس سے پوچھا تو جواب ہی نہیں دیا، اس نے دیکھا بھی نہیں پلٹ کے، تو باقی وہ سن ہی نہیں رہا، تو وہ جواب کہاں سے دے. اس سے انڈائریکٹلی یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہماری باتیں نہیں سنتا، اس کمرے سے باہر نہیں سنتے لوگ، سامنے بیٹھ کے بھی دور آپ بولتے ہیں تو مجھے نہیں کچھ سنائی دیتا، تو مرنے کے بعد کہاں سنائی دے گا. ایک کمرے سے دوسرے میں چلے جائیں تو باہر کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ کون کیا باتیں کر رہا ہے. تو بہرحال، اور پھر کسی کی پکار کا جواب دینے کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کام کر دے جو کوئی کہہ رہا ہے. مثلاً آپ کو کوئی کہے کہ یہ چیز پکڑا دے آپ کے، اوکے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا پکڑا دیتا ہوں کہ آپ پکڑا دیں. اگر آپ نے اچھا میں پکڑا تھا اور پکڑا ہی نہیں، تو آپ کا جواب تو ادھورا ہے نا، خیر اللہ سے مانگنا انسان کی گمراہی کا سبب ہے، یعنی اللہ کے سوا جو دوسروں کو پکارتے ہیں وہ خود بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، کوئی ان کی پکار سنتا ہی نہیں، اور جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار سے غافل ہیں۔ اچھا یہ بھٹکے ہوئے کیوں ہیں؟ تو بالکل ایسے ہی ہے نا کہ مثلاً اگر آپ نے بجلی لگوانی ہے اور درخواست آپ ٹیلی فون کے محکمے میں دے دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بھی تارے لگاتے ہیں، آپ بھی تارے لگاتے ہیں، تو آپ صحیح جگہ پہنچے ہی نہیں۔ آپ بے شک اپلیکیشن چھوڑ کے آ جائیں، وہ کہیں گے آپ کتنے احمق ہیں، ہم تو یہ کام کرتے ہی نہیں، آپ ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کو نہیں، کوئی بظاہر تو فرق نہیں نظر آتا، ایک جیسے ہی لگتا ہے معاملہ، لیکن وہ آپ کا کام نہیں کر کے دیں گے، تو اصل میں تو آپ خود بھٹکے ہوئے ہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ قرآن پاک تو ہمیں منع کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، لیکن میرے ہاتھ میں ایک کارڈ ہے اور اس کارڈ کا ٹائٹل ہے ناد علی۔ ناد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پکارو۔ علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟ ناد علین مظہر العجائب، پکار علی کو جو آثار قدرت حق ہے، تجد وہ اون لکا فنوائے بھی، تو انہیں مصائب میں اپنا مددگار پائے گا، جب تم ان کو پکارو گے تو مصیبتوں میں وہ تمہارے کام آئیں گے۔ کلو ہمن و غمن سینجلی، ہر فکر اور غم انقریب دور ہو جائے گا، یعنی ان کو پکارنے سے۔ بنبوت یا محمد رسول اللہ، آپ کی نبوت کے طفیل اے محمد رسول اللہ، اب ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکارا جا رہا ہے۔ بلایت یا علی یا علی یا علی، اور آپ کی ولایت کے طفیل اے علی اے علی اے علی۔ اچھا پھر آگے لکھا ہوا ہے، اس عمل کے بارے میں اہل سنت والجماعت میں ایک عام غلط فہمی ہے کہ یہ عمل شیعہ فرقہ کا ہے، یہ درست نہیں۔ جس وقت یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام غزوہ تبوک کے وقت لائے، اس وقت شیعہ فرقہ کا تو نام نشان نہ تھا، ہاں ان کی ناد علی کا اس ناد علی کے ساتھ فرق ہو سکتا ہے، ہوا کرے، ہمیں اس سے کیا فرق، ہم اس عظیم عمل کی برکات سے کیوں محروم رہے؟ اس غزوے کی فتح کے لیے ابھی تین بار ہی پڑھا گیا تھا کہ دشمن کو سخت شکست ہو گئی، قدم اکھڑ گئے اور میدان سے بھاگ گئے۔ اس فتح میں مسلمانوں کو بہت مال غنیمت بھی حاصل ہوا، بفضل تعالیٰ اس کے وظیفہ کرنے والوں نے آج تک اس کو تیرے بہادر پایا۔ اب آپ دیکھ لیں جو غزوہ ہوا ہی نہیں، اس کا ریفرنس یہاں دیا جا رہا ہے، اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان باتوں کی حقیقت کیا ہے، اور ویسے بھی قرآن کی تعلیم کے صریحاً خلاف ہے، صریحاً۔ پھر اس کے 15 فائدے لکھے ہوئے ہیں، بڑی سے بڑی مہم اور دشواری دور ہو، ہر روز 41 بار پڑھو، اور پھر لکھا ہوا انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آسان ہو، برائے حصول مقصد 66 مرتبہ ہر روز تا حصول مراد پڑھے، بہت جلد منزل مقصود کے پاس۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ ایتونی بکتاب من قبل ہذا، قرآن میں تو کوئی نہیں، اس سے پہلے کسی کتاب میں سے لے آؤ، او اثارت من علم، یا کوئی علمی روایت لاؤ، واضح دلیل لاؤ، کوئی بھی نہیں، لیکن کون پوچھے؟ اب ایک شخص جو مصیبت میں مبتلا ہے، کوئی بھی جا کے اس سے ہمدردی کر کے کہتا ہے یہ لو خوبصورت کارڈ، 41 دفعہ روز پڑھو، تمہارے غم دور ہو جائیں گے، اب آپ سوچیں کہ اس کے دین ایمان کا کیا بنا۔ اب 15 فائدے الگ لکھے ہیں، پر ضروری نوٹ ہے اس میں بھی 18 پوائنٹ مزید لکھے ہوئے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ ہمارا معاشرہ تو عقائد کی اس خرابی میں مبتلا ہو چکا ہے، جب اللہ تعالیٰ سے تعلق ہی نہیں رہا، مصیبت میں بھی آپ نے کسی اور کو پکارنا ہے اور دعا آپ کسی اور سے مانگیں، تو دعا تو عبادت کا نچوڑ ہے، عبادت کی توق پر ہے۔ جب آپ نے غیر اللہ سے مانگ لیا تو باقی عبادت آپ اللہ کی کیوں کریں گے؟ اور سورت فاتحہ میں سب سے پہلے ہم کیا بولتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مانگتے ہیں، اور پھر اس طرح کی چیزیں بھی بانٹتے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی دعاؤں سے بھی غافل ہیں۔ کیوں غافل ہیں؟ اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد روحیں علیین یا سجین میں چلی جاتی، علیین ساتویں آسمان پر ہیں، وہاں تک ہماری پکار اللہ تعالیٰ تو سن سکتا ہے، لیکن علیین میں رہنے والے نہیں سن سکتے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے کانو تو وہ ہو جائیں گے کون، یعنی جن کو یہ پکارا کرتے تھے، لہم ان کے لیے آدا ان دشمن، جن انسانوں سے یہ دعائیں مانتے تھے دنیا میں، قیامت کے دن جب اللہ کی حضور میں سب پہنچیں گے تو وہ پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے. کیوں؟ سورۃ القصص میں آتا ہے تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون، یا اللہ ہم تیرے سامنے اظہار برات کرتے ہیں، ہم نے ان سے نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کریں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ تو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے تھے. وکانوا بعبادتہم کافرین، اور وہ ان کی عبادت سے انکاری ہو جائیں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری کھلی کھلی آیات پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حق کے لیے کیا جب وہ ان کے پاس آ جاتا ہے، هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلا جادو ہے. یعنی حق کے بارے میں وہ کیا تبصرے کرتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے، تو برین واشنگ ہے. کیوں؟ اہل مکہ قرآن پاک کو جادو کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ اس میں تاثیر بہت تھی، جو سنتا تو اس کے دل میں اترتا، تو جادو کا اثر بھی دل پہ ہوتا ہے عموماً. پھر یہ ہے کہ جادوگر عموماً گھروں میں پھوٹ ڈلواتے تھے، پہلے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں نا، وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. اب قرآن پڑھ کر یہی ہو رہا تھا، نتیجہ تو یہی نکل رہا تھا نا، گھروں میں پھوٹ پڑ رہی تھی، تو لوگ کہتے تھے دیکھا نا یہی تو جادو ہوتا ہے، جادو ہی تو گھروں میں پھوٹ ڈالتا ہے، قرآن بھی جادو ہے کیونکہ اس کو پڑھ کے بھی رشتے دار آپس میں ٹوٹ رہے ہیں. ام یقولون افترا، یا وہ کہتے ہیں کہ اس رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے. ایک سٹیٹمنٹ نہیں، ہر وقت اپنی سٹیٹمنٹ بدلتے، ایک بات کرے تو سب باتیں ختم ہو جائیں نا، ایک بات کرے کہ اللہ کا کلام ہے اس میں کوئی شک نہیں، سب قصہ پاک جھگڑا ہی ختم. لیکن جب اللہ کا کلام نہیں مانتے تو پھر رنگ رنگ کی باتیں کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ اس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی بلاغت اور ادب ایسا ہے کہ کسی انسان کا کلام یہ ہو سکتا ہی نہیں، یہ اتنا پختہ مربوط مضبوط کلام ہے. آپ میں سے اگر کوئی لکھاری ہے یا کوئی لکھتا ہے تو اس کو معلوم ہوگا کہ کوئی بھی چیز ایک دفعہ لکھنے سے پختہ نہیں ہوتی، نہیں ہوتی نا، کم از کم دو دفعہ تین دفعہ لکھنا پڑتا ہے، کچھ لوگوں کو اس سے زیادہ دفعہ لکھنا پڑتا ہے، اور جو چیز جتنی زیادہ اچھی طرح آپ کو لکھنی ہوتی ہے اتنی زیادہ دفعہ آپ اس میں کوشش کرتے ہیں. اب آج کل تو اتنا کاغذ اور قلم اویلیبل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو لکھنے کی چیزیں بھی نہیں ہوتی تھی، کوئی ہڈی پہ لکھ رہے ہیں، کوئی پتھر پہ لکھ رہے ہیں، کوئی کسی چیز پہ لکھ رہے ہیں، کوئی ٹھیکری پہ لکھ رہے ہیں، کوئی کھال پہ لکھ رہے ہیں، اور خود آپ لکھ بھی نہیں سکتے تھے، سب جانتے تھے آپ نہیں لکھ سکتے. اب ایک شخص جو خود لکھ بھی نہ سکتا ہو، لکھنے کی چیزیں بھی نہ ہو، تو وہ کتنی دفعہ لکھ لکھ کے کاٹے گا اور پھر لکھے گا اور پھر پیش کرے گا اس کلام کو. یعنی تاریخی طور پر بھی یہ بات جو ہے بالکل انوکھی لگتی ہے کہ کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود لکھ لیا، خود گھڑ لیا. قل ان افتریتہ، کہہ دیجیے اگر میں نے اس کو گھڑا ہے، یعنی تمہاری یہ بات درست ہو کہ یہ قرآن میں نے گھڑا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے. اس لیے کہ سورۃ الحاقہ میں آتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. آیت 44 سے 47 تک. کیا مطلب ہے؟ اگر آپ گھڑ لیتے ہم پر بعض باتیں، یعنی یہ قرآن آپ خود گھڑتے، تو ہم کیا کرتے؟ ہم آپ کا دایا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ہم آپ کی شرط کاٹ ڈالتے، پھر ہمیں اس کام سے تم میں سے کوئی روک نہ سکتا. اتنی سخت بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، تم کہتے اس پیغمبر نے خود گھڑ لیا، اگر وہ ایسا کرتے تو پھر اللہ سے کوئی بچا نہ سکتا تھا. قل ان افتریتہ، آپ کہیے ان کو اگر میں نے اس کو گھڑا ہو، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم مجھے اللہ سے بچا نہیں سکتے. ہوا عالم بما تفیدون فیہ، وہ جانتا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے جو باتیں تم بناتے ہو. تفیدون افادہ فی الحدیث کا معنی ہوتا ہے کسی بات میں نکتہ چینی کرتے کرتے اس کو اس حد تک بڑھا دینا کھدائی کا پہاڑ بن جائے. تفیدون فی، یعنی جن باتوں میں تم مشغول ہوتے ہو اور تم چھوٹی سی بات کھدائی کا پہاڑ بنا دیتے ہو، یہ سب اس کو پتا ہے. یعنی جس انداز سے تم قرآن کی تکذیب کرتے ہو، اسے سحر اور کہانت کہتے ہو، من گھڑت کہتے ہو، اس کو سب پتا ہے تمہاری حرکتوں کا. کفا بھی شہید بینی و بینکم، کافی ہے وہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان. کس بات پر؟ یہ کلام اسی نے بھیجا ہے میرے پاس. وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ کیوں آئیں صفات یہاں؟ تو بخشنے والا مہربان. اگر وہ بخشنے والا مہربان نہ ہوتا تو کب سے ان لوگوں کی باتوں پر ان کا قصہ چکا دیا گیا ہوتا؟ اور دوسری طرف ان کو اس بات کی دعوت بھی دی جا رہی ہے کہ اگر اب بھی تم باز آ جاؤ، اپنی غلط باتیں چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. قل، آپ کہہ دیجئے. اچھا، یہاں آپ اس صورت میں دیکھیں گے کہ قل کیسے بہت کچھ کہا گیا. ابھی تین آیتیں مسلسل قل سے شروع ہو رہی. آپ کہہ دیجئے، اور ایک اور بات آپ غور کیجئے کہ قل کہہ کے جو کہلوایا جا رہا ہے وہ کتنی سخت بات ہے. اس سے بھی اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ آپ نے خود نہیں لکھا، کوئی اپنے بارے میں یہ نہیں کہتا. قل ما کنت بدعا من الرسل، کہہ دیجئے میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں. بدعا، بدعت کہتے ہیں نا نرالی بات کو، یعنی پہلا یا انوکھا. مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. یعنی اگر اس کو دنیا کے اعتبار سے لیا جائے تو مجھے نہیں معلوم کہ میں مکے میں رہوں گا، یا مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا جائے گا، یا یہ کہ اس کام کا انجام کیا ہوگا. یہ سب باتیں اللہ کو پتہ ہیں. اور اگر کل قیامت کے دن کی بات ہو تو اس کے بارے میں بھی میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہونے والا ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی وفات پر جب ان کے بارے میں حسن ظن کا اظہار کیا تو فرمایا، واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم. اللہ کی قسم، مجھے اللہ کا رسول ہونے کے باوجود معلوم نہیں کہ قیامت کو میرے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی ایک شخص کے بارے میں قطعی طور پر، حتمی طور پر یہ نہیں کہنا چاہیے فلاں تو ضرور جنت میں جائے گا یا فلاں تو جہنم. یہ کسی انسان کا حق نہیں کہ کسی کے بارے میں کچھ کہے. ان جنرل ٹرمز ہمیں بتایا گیا کہ اہل ایمان جنت میں جائیں گے اور اہل کفر جہنم میں جائیں گے، لیکن انڈیویجولی کسی کے بارے میں کچھ کہنا یہ منع ہے. اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے. خارجہ بن زید انصاری کہتے ہیں کہ ام علا انصار کی ایک عورت تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی. اس نے کہا کہ جب انصار نے مہاجرین کی آباد کاری کے لیے قرہ ڈالا تو عثمان بن مزون کا قرہ ہمارے نام نکلا، یعنی انصار و مہاجر جو بنا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے پاس رہنے لگے. وہ بیمار ہو گئے، ہم نے ان کی تیمارداری کی، آخر ان کا انتقال ہو گیا. ہم نے انہیں کفن پہنایا تو آپ ہمارے ہاں تشریف لائے. اس وقت میں نے کہا، ابو صاحب عثمان بن مزون کی کنیت تھی، اللہ تم پر رحم کرے، میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تمہیں عزت دی. آپ نے مجھ سے پوچھا، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے اسے عزت دی؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے قربان، مجھے تو معلوم نہیں. تب آپ نے فرمایا، عثمان بن مزون کی موت واقع ہو گئی اور مجھے اس کی بھلائی کی امید ہے، لیکن یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا. اللہ کی قسم، میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن میں بھی نہیں جانتا کہ اس سے کیا سلوک کیا جانے والا ہے. ام علا کہتی ہے، اللہ کی قسم، اس کے بعد میں نے کبھی کسی کی ایسی تعریف نہیں کی، کیونکہ کل کا انجام صرف اللہ کو پتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی باتیں نہیں کی. تو ہم یہ کہتے ہیں نا، فلاں جنتی نہیں، یہ کون سے جنتی کسی کو، کیوں؟ اس لیے اللہ کو پتا ہے کہ کون جنتی اور کون نہیں، یہ تو کل پتا چلے گا. ایسی گفتگو میں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے. کسی کی تعریف میں مبالغہ آرائی نہیں کرنی چاہیے، غلوب نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا اختیار بھی ہم اپنے ہاتھ میں چلیں. قل ما کنت بدعا من الرسل، کہہ دیجئے میں رسولوں میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. میرا کام کیا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، کہ میں پیروی کروں اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے. وما انا الا نذیر مبین، اور نہیں ہوں میں مگر خبردار کرنے والا کھلم کھلا.